بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں حالات آتے ہیں. جیسے بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، بیماری آئی، تندرستی آئی، مالداری آئی، غریبی آئی، یہ دنیا حالات کا گھر ہے. آدمی حالات سے گزرتا ہے. یہ حالات کبھی نعمت بن کر کے بھی آتے ہیں، کبھی مصیبت بن کر کے بھی آتے ہیں. ان حالات میں امتحان ہوتا ہے، ان حالات میں امتحان ہوتا ہے کہ کون مقصد حیات پر باقی رہا اور کون مقصد حیات پر باقی نہ رہا. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقصد حیات کو کھول کر کے بتا دیا کہ ان کو میں نے کیوں پیدا کیا ہے، ان کو کیوں وجود دیا ہے. یہ مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کہ انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسانوں سے اور جناتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حکم پورا کرانا چاہتے ہیں کہ میرے حکم بجا لائیں، یہ میرا حکم نہ توڑیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جناتوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے، پہلی بات کہ وہ مجھے پہچانے، اور پہچان کر کے میرا جو ان پر حق ہے وہ حق یہ ادا کریں. تو اللہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی پہچان بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق اپنے قدرت سے بنائی ہے کہ ہر ایک کو خدا سمجھ میں آ جاتا ہے. جی ہاں، ہر ایک کو کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے. میرے بھائی کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بولتا نہیں تھا، گونگا تھا. بعد میں بڑا بھی ہوا اور بہت نیک رہا، وہ بہت اچھی حالت ہوئی اس کی. جب وہ چھوٹا تھا، اسکول جانے لگا بچوں کے ساتھ، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب ہے، اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے. آسمان کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بہت آسان کر دی ہے، اندر رکھی ہے. اس کو فطرت کہتے ہیں، اس کو فطرت کہتے ہیں کہ اندر ایک طاقت رکھی ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے. پھر باہر قدرت کے آثار، قدرت کی نشانیاں ہیں، نعمتیں ہیں. جی ہاں، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان آسان ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے آسان اللہ کی پہچان ہے، اور سب سے آسان اللہ تعالیٰ کا دین ہے. الدین یسرن، حدیث شریف میں ہے، الدین یسرن، کہ دین آسان ہے. اللہ نے دشواری کا ہمارے ساتھ ارادہ ہی نہیں کیا ہے. یہ کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ہے, دشواریوں کا ارادہ بھی نہیں ہے. دشواری تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ دشواری تمہارے اوپر ڈالے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے ساتھ دشواریوں کا نہیں ہے, بلکہ اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانیاں کا ہے, اور آسانیاں ہی پسند فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبلغین بھیجتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ کو مختلف ماحول میں. وہ فرماتے تھے یسرا ولا تعسرا, ابو موسیٰ شجیر کو اور معاذ بن جبل کو بھیجا کہ یسرا ولا تعسرا, لوگوں سے آسانیاں کرنا, آسانی کا معاملہ رکھنا, دشواری کا معاملہ رکھنا, کیونکہ اللہ خود آسانی پسند کرتے ہیں, آسانی چاہتے ہیں. تو دین میں آسانیاں ہیں, دین میں آسانیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا اسے ارادہ دشواری کا ہے ہی نہیں. دشواری کیسے آئی؟ پھر جو ہم کو دشواری آتی ہے اس کے وجوہات دوسرے ہیں. اللہ نے تو آسانی کا ارادہ کیا ہے, لیکن ہر چیز اپنی ترتیب سے آسان ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے, ہر چیز اپنی ترتیب سے آسان ہوتی ہے. اگر اس کی ترتیب بدل جائے تو وہ سب سے زیادہ مشکل ہو جائے گی. آپ ایک بٹن دبا دیں گے تو روشنی ہو جائے گی, پھر بٹن دبائے تو اندھیرا بھی ہو جائے گا. آسان ہو گیا, لیکن اس کی ایک ترتیب ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک اس کا تعلق ہے. جی ہاں, اس کے مرکز سے اس کا تعلق ہے, اس کی ترتیب ہے. اس ترتیب سے وہ آسان ہو گئی کہ یہاں دبایا اور روشنی ہو گئی, یہاں دبایا اندھیرا ہو گیا, پنکھا چالو ہو گیا. تو دین بھی میرے دوستو ترتیب سے آسان ہوتا ہے. جب ترتیب نہیں ہوتی تو دین مشکل ہوتا ہے. اس لیے نبی کے ذمے ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے نبی کے ذمے ہوتا ہے کہ نبی نیت بھی سمجھاوے, عمل بھی سمجھاوے, ترتیب بھی سمجھاوے. یہ ان کی ذمہ داری ہے نبی کی, کہ کیا نیت کرو گے, کیا عمل کرو گے, اور اس عمل کی کیا ترتیب ہوگی, پھر دین آسان ہو جائے گا. ہماری مشکل یہ ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا ہی نہیں ہے. جی ہاں, اس لیے ہم کو سب سے زیادہ مشکل اپنا دین معلوم ہوتا ہے. جی ہاں, اس لیے دین کی دعوت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنا دین سیکھو, ترتیب سے سیکھو, ترتیب سے لو, تاکہ یہ آسان ہو جاوے. اور دین ایسی چیز ہے کہ یہ وقتی نہیں ہے, وقتی نہیں ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہو پھر نہ ہو, نہیں. اس کا سلسلہ حیات سے لے کر موت تک ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے. ہمارا سنت طریقہ ہے, ہمارا سنت طریقہ ہے کہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا کہ اس کے کانوں میں اذان دی جائے. جی, اگرچہ وہ اذان سمجھتا نہیں ہے, کانوں میں اذان دی جائے, اور جب اس کے مرنے کا وقت آوے, مسلمان کے مرنے کا وقت آوے, تو حکم ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی یاد دہانی کراؤ. اول اور آخر یہ ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ نے ہم کو دین, یا یہ ترتیب ہے. تو دین ہے ہمارے ساتھ, اور یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے, اور اسی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has made this world a place of constantly differing, changing conditions. We pass through phases of life and different conditions: youth, adulthood, old age, sometimes condition of wealth, sometimes poverty, sometimes sickness, sometimes health. People are constantly passing through various conditions, and we find that sometimes these conditions are by way of a favor of Allah subhanahu wa ta'ala, and sometimes these conditions become a calamity and a hardship and a difficulty. In this, we are being tested by Allah subhanahu wa ta'ala, that who amongst you is on the object of his life and who has shifted away from the object of life. Right from the beginning, from Adam alayhi salam, right up till the last human being, Allah ta'ala has made evidently clear what the purpose and object of humanity and jinnat is in this world. Insan and jinnat were created primarily for one objective, and this has been made evident and clear, and that objective is to fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. First, we have to recognize Allah subhanahu wa ta'ala. And coupled with the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala is to, once you have recognized who is Allah, now what is the right of Allah? What is the demand of Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill that? And Allah ta'ala has made this very, very easy, the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat gives an example. He says, my brother had a child that was born mute, couldn't speak. Now, mashallah, he's grown up into a wonderful human being. But he says, when he was a youngster and going to school, playing with the other children, etc., he said, one day I asked this mute child that who is the creator of the heavens and the earth? And obviously, because communication was a problem, he says, I pointed towards the heavens and the earth. And immediately, this child comprehended and understood and nodded his head that he has understood, nodded his head in affirmation that definitely the creator of the heavens and the earth is one Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has made his recognition very easy, in the sense that Allah has placed inside the psyche of every human being, this is what we call fitrat and nature, the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala. Inside, the conviction is already there, and outside obviously are the signs of the qudrat and the power and the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah's recognition, this has been made absolutely easy. And Allah's deen also has been made easy. Ad-deenu yusrun is found in hadith. That deen is easy. Why? Because Allah has decided ease. Allah's decision, it is indelible decision, that Allah does not want to create hardship for us. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. So we find, my respected brothers, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, when he would dispatch his muballighin, the sahaba, to deliver the message, like it was said to Mu'az bin Jabal radiallahu ta'ala anhu, يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا. Make things easy, don't make deen difficult. Why? Because Allah has decided ease. Unfortunately, many of us, in fulfilling Allah's command, in implementing deen in our lives, we perceive difficulty. The cause of this is something else. It's not because deen itself by nature is difficult. Deen is easy. We find it difficult. Why? Because we don't follow the correct sequence. Everything, if it is done according to its correct procedure and sequence, it is easy. Alter the sequence and procedure, the easiest thing becomes very difficult. For example, switching a light on. Press the button, light comes on. Press the button, the light goes off. When is this possible? when the correct sequence is there, in other words, the connection with the power plant is there, deen also, if the sequence is followed, then deen will become very, very easy. This is why Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam propagated to us our responsibility, intention, action, and then how to carry that action out. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam showed us. In other words, what the intention should be, what the action should be, and what the sequence of carrying it out is should be. Unfortunately, our problem is that we don't learn deen. This is why deen has become difficult for us. But it is part of our da'wah and our effort to acquire the correct knowledge of deen. And we have to understand that this effort is not something temporary. Do it when you like and then leave it out when you like. No. Our sequence of effort starts right from the beginning. Right up till death. The day the child is born. Even though the child doesn't comprehend it, it is sunnah that azan is read in the ear of that child. And this, the day when he has to leave this world, we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that laqinu mawlakum bila ilaha illallah, that remind or read in front of your deceased, those that are about to pass away, la ilaha illallah. In other words, from the beginning right up till the end, the effort of deen, the comprehension of deen, the acquiring of the knowledge of deen, and the fulfilling of the correct procedure is imperative.
So, hamari taraf jo sabse badi ne'mat Allah ne mutawajjih ki hai, wo Allah ka apna deen hai. Isse badi koi ne'mat nahi hai. Agar ye deen hai, to sabse badi ne'mat hai. Ye nahi hai, to phir koi ne'mat nahi hai. کوئی نعمت نعمت نہیں ہے بلکہ وہ دھوکہ ہے غرور ہے فرمایا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کیا ہے کہ دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا سامان ہے دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ نفع سمجھے اس میں سے نقصان نکلے سمجھا تھا نفع کیا تھا نفع کے لیے اور ہو گیا نقصان وہ دھوکہ ہے کہ دنیا کہ دھوکہ ہے کہ کیا دھوکہ ہے کہ باقی کو چھوڑ دیا تھا فانی کو لیا تھا دھوکہ یوں ہے کہ باقی کو چھوڑ دیا تھا وہ فانی کو لیا تھا پھر وہ فانی فنا ہو گئی وہ باقی ملی نہیں ہاں باقی رہی نہیں کیونکہ وہ آخرت کا کمائی نہیں دنیا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دنیا سے آخرت کمائی جا سکتی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی فضیلت ہے ورنہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے کہ دنیا کے ملعون ہے حدیثوں میں کہ دنیا ملعون ہے دنیا پر لعنت ہے ہاں تو پھر کیوں پیدا کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پیدا کیا ملعون ہے لعنت ہے کیوں پیدا کیا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے ایک پہلو اس کا لعنت کا ہے ایک پہلو دوسرا بھی ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا وہ چیز ہے جس سے آخرت کمائی جا سکتی ہے اور حکم بھی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت کماؤ وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ یہ دعوت دی ہے اللہ پاک نے کہ جو دنیا تو اس کو ملی ہے اس سے تو آخرت کما لے کیوں کہ دنیا کا نفع بھی محدود ہے مدت بھی محدود ہے اس کا نفع محدود ہے اور مدت بھی محدود ہے آپ جتنا بھی سارا کھانا پکاؤ لیکن آپ سارا نہیں کھا سکو گے تو تھوڑا ہی کھاؤ گے بہت سارے کپڑے بناؤ تو بہت سارے نہیں پہن لو گے ایک ہی جوڑ پہن لو گے باقی جمع کرنے کے لیے ہے حفاظت کرنے کے جب نفع اس کا تھوڑا ہے کل متاع الدنیا قلیل لوگوں سے کہہ دو کہ دنیا کا نفع تھوڑا ہے یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو اس سے محبت ہے, اس کی ہرس ہے, تو وہ اس اپنے لیے جمع کر لیتا ہے, لیکن نفع تو تھوڑا ہی ہوگا, وہ تھوڑی مدت کے لیے ہوگا, اس کا نفع تھوڑا ہے. ہاں, اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ, کہ فانی سے باقی بناؤ, ہاں تھوڑے سے زیادہ بناؤ. اس لیے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دے, وہ کام آج کرے, کیونکہ موت کے بعد جب وہ کام آئے گا تو ہمیشہ کے لیے کام آئے گا. اللہ نے آخرت کی دو صفتیں بیان کی ہے, ایک صفت آخرت کی وہ یہ بیان کی ہے کہ یہ دنیا سے بہتر ہے, جو دنیا بدلتی رہتی ہے جو حالات, تو کہا آخرت دنیا سے بہتر ہے, ایک صفت یہ بتائی. دوسری صفت یہ بتائی کہ آخرت باقی رہنے والی ہے, بل آخرت و خیر و بقا, کہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والی بھی ہے, ختم نہیں ہوگی, ہاں وہ تو بڑھتی رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی, ختم ہی نہیں ہوگی, ابد ابد یعنی ہمیشہ, مستقبل غیر محدود, ہمیشہ کے لیے ہے آخرت, کہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. اگر آخرت اچھی بن گئی تو ہمیشہ کے لیے خیر ہو گئی, آخرت بگڑ گئی تو ہمیشہ کے لیے مصیبت ہو گئی. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا تھا, آگاہ کیا تھا اور چوکنا کیا تھا اس طرح سے کہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار. یوں کہا محمد اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہے جس کے قبضے میں اس کی جان ہے, آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی, تیسری جگہ نہیں ہے, تیسری جگہ نہیں ہے. تو جنت بنانے کے لیے یا دوزخ بنانے کے لیے یہ دنیا ہی ہے, کہ جنت بنانی ہو تو یہ دنیا ہے, دوزخ بنانی ہو تو یہ دنیا ہے, ہاں اسی سے دنیا بنے گی, اسی سے جنت بنے گی, اسی سے آخرت بنے گی. اس اعتبار سے دنیا کی بڑی اہمیت ہے.
The greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala that has been granted to us is Allah's deen. Without this bounty, no bounty will remain a bounty. In fact, without deen, whatever you acquire of this world, in reality is a deception. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. The life of this world is nothing but a deception. What does this mean, deception? That you thought it was beneficial, but in reality it was harmful for you. In other words, your direction turned towards this world, which is temporary. So you focused your effort on acquiring that which was temporary at the expense of that which was permanent. And because it was temporary, came to an end, you lost that also. And you sought it at the expense of that which was permanent, so you lost that also. That is on the one side. On the other side, the greatest virtue of this world and its greatest benefit and value is that Allah has made this world such that you can utilize it to earn your akhirat, to earn the success of the hereafter. Otherwise, it has no value. Like we find in hadith, the world is accursed. Now ask yourself the question, if it is accursed, then why did Allah make it? Why did Allah create it if it is accursed? Because of this different angle. What is that angle? That this world has a great benefit in it. that through it you will earn your akhirat. And we have been commanded to utilize this world to earn our akhirat. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah says, what we have given you of this world, use it to earn your akhirat. Why? Because the world itself, its benefit is restricted, limited. And it is temporary also. Restricted, benefit is limited. Make as much food as you want. How much can you eat? You'll have to eat a little, the less will get left. Acquire as much clothing as you want. How many outfits are you actually going to wear? So there is, what you can benefit in this world is restricted. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ The benefit of this world is temporary. It's a different matter that the greed of humanity is such that he wants to accumulate more than he can use in this world. The reality is it is restricted also, temporary, and it is limited. But from that which is limited and temporary, that capacity is there for you to make that which is permanent. In other words, the hereafter. And this is the testimony of the intelligence of a human being, if he will use his world to earn his akhirat. That is why it is mentioned in hadith, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. The intelligent person is the one who will suppress his desires. And what will benefit him after death, he does it now. Allah Ta'ala has mentioned two qualities about the hereafter. One is that akhirat is better than this dunya. This world conditions constantly change. Akhirat will be permanent. And akhirat is better than dunya. Second quality Allah mentions is that akhirat is forever. Never ever ending. وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبَقَى In other words, abad, perpetually. So if you made it good, you succeeded, success permanently. If you fail, then destruction, hardships, difficulties also permanently. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam conscientized us of this reality when he said, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةَ أَوِ النَّارِ By the oath of that being in whose hands lies the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he took an oath on his life that after death there is only one of two places, no third place. Either it is Jannat or it is Jahannam. To make both, to make your Jannat or to make your Jahannam, this world is the place where the effort is made to earn your akhirat. From that perspective, this world is beneficial and it is valuable.
हमको तरगीब दी है कि अल्लाह से जन्नत मांगा करो हां अल्लाह से जन्नत मांगो और जन्नतुल फिरदौस मांगो जो सबसे ऊंची जन्नत है उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है कि अल्लाह से जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो क्यों कि आदमी का ठिकाना या जन्नत बने या जहन्नम बने दोनों में से اللہ سے جنت مانگا کرو اور اونچی جنت مانگو جب کوئی اللہ سے جنت مانگتا ہے بندہ تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھے تو آپ مجھے اس کو دے دیجئے جنت کہتی ہے کہ یہ مانگ رہا ہے تو مجھے یہ دے دیجئے ایسے فرمایا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ جہنم سے پناہ میں رکھ کے بچائے جب کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس کو مجھ سے بچا لے اس کو مجھ سے بچا لے یہ اللہ کی عنایت و مہربانیاں ہیں یہ نظام بنایا ہے بندوں کے واسطے. ہاں کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانا ہوگا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اللہ سے جنت مانگا کرو, دوزخ سے پناہ مانگا کرو. جب جنت مانگو کہ جنت بھی تمہارے ساتھ ہے, ہاں وہ بھی تمہارے ساتھ ہے کہ ہاں یہ مانگ رہا ہے مجھے تو دے دو. جہنم بھی تمہارے ساتھ کہ اللہ جب مجھ سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو مجھے اس سے بچا دے. یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا سے آخرت بنانی ہے اس کے لیے, کہ دنیا سے آخرت بنانی ہے تو ایک تو اس کے لیے دعائیں سکھائیے, دوسرا اس کے لیے طریقے دیے ہیں عمل کرنے کے تاکہ دنیا سے آخرت بنے. دین میرے دوستو اللہ کے حکموں کا اور نبی کے طریقوں کا نام ہے. دین کیا چیز ہے؟ کہ اس میں اللہ کے حکم آئیں گے اور نبی کے طریقے آئیں گے, یہاں اس سے دین بنتا ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے, حکم ہے وہ طریقہ نہیں ہے تو وہ بھی دین نہیں ہے. اس لیے زندگی کو دین پر لانی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر آوے اور اللہ کے حکم نبی کے طریقوں سے پورے کیے جائیں. یہی علم و ذکر ہے جو ہماری دعوت میں چل رہا ہے. علم و ذکر, علم و ذکر, علم و, لیکن بیچارے کو سائڈ پر کر دیا ہے. اس کا داد نہیں دی ہے اس کو. علم و ذکر کو ہم نے داد نہیں دی. علم و ذکر کی ایسی اہمیت ہے جیسی ریل کے لیے ریل کی پٹڑی کی, کہ ریل اپنی پٹڑی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. چل سکتی ہے, پٹڑی نہیں ہے کیسے چلے گی؟ علم و ذکر کے بغیر دینی زندگی نہیں ہے, یاد رکھو. علم و ذکر کے بغیر زندگی دینی نہیں ہو سکتی. دینی زندگی ہوگی علم و ذکر سے. ہمارا تیسرا نمبر ہے کہ پہلا نمبر ایمان ہے اور ایمان کے تقاضے کی وجہ سے عبادت کرنی ہے, اور عبادت صحیح ہونا علم و ذکر پر موقوف ہے. عبادت کب صحیح ہوگی؟ کہ جب علم و ذکر کے ساتھ ہوگی. جہالت کے ساتھ عبادت کیسے ہوگی؟ غفلت کے ساتھ عبادت کیسے ہوگی؟ علم نہیں ہوگا جہالت ہے, ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہے. تو جہالت اور غفلت یہ تو کفر کی صفت ہے. کافر جاہل بھی ہوتا ہے, کافر غافل بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے وہ جاہل بھی ہوتا ہے اور وہ غافل بھی ہوتا ہے. مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جاہل رہے. مسلمان کو دین سیکھنا ضروری قرار دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. بوئستو دائیاً و معلماً, کہ مجھ کو اللہ نے دائی بنایا ہے, یعنی اللہ کے بندوں کو ان کے مقصد زندگی سکھانے کے لیے اللہ کی طرف بلاؤں. اللہ کے بندوں کو ان کے مقصد زندگی کو سکھانے کے لیے میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں. بوئستو دائیاً و معلماً, اور مجھے معلم و تعلیم دینے والا بنایا ہے. کہ تعلیم کس چیز کی دے گا نبی؟ کہ نبی تعلیم دے گا اللہ کے حقوق کی, کہ اللہ کا تم پر کیا حق ہے. ہاں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, زندگی دی ہے, تندرستی دی ہے, ساری چیزیں دی ہے. ہم نے مانگی وہ بھی دی اور نہیں مانگی وہ بھی دی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو تم نے سوال کیا وہ بھی ہم نے دیا, اور جو سوال نہیں کیا وہ بھی دیا. آنکھیں کون مانگنے گیا تھا؟ دل دماغ کون مانگنے گیا تھا؟ بغیر مانگے دیے. تو مانگنے سے بھی دیے, بغیر مانگے بھی دیے. نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے اپنی, اور نعمتوں کو استعمال کرنے کی طاقت بھی دی ہے. نعمت کو استعمال کرنے کی طاقت بھی دی ہے. اگر نعمت کو استعمال کرنے کی طاقت ختم ہو جائے تو نعمت نعمت نہیں ہے. میرے ایک ساتھی تھے بڑی عمر کے, حاجی صاحب, بیمار ہو گئے. بیمار پرسی کے لیے گئے. میں کہا بھائی صاحب کیا تکلیف ہو گئی؟ اے مولوی صاحب منہ میں جو لعاب ہوتا ہے, لعاب اس کو تھوک کہتے, لعاب وہ سوکھ گیا ہے, اب اس کا علاج ہو رہا ہے. اگر تھوک آدمی تھوکے باہر تو نفرت ہوگی, یہاں کیا تھوک رہے ہو, اب وہ سوکھ گیا. ہاں تو اس کی ضرورت کیا چاہیے؟ اندر لعاب چاہیے, اندر لعاب چاہیے. کسی کوئی چیز منہ میں جاتی ہے تو فوراً لعاب آتا ہے چاروں طرف سے, اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. ہاں تو لعاب نعمت ہے, باہر تھوکے تو نفرت ہے, باہر تھوکے تو نفرت ہے, اندر ہے تو نعمت. جی ہاں تو نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ, بعض چیزوں کا نعمتوں کا احساس ہوتا ہے, بعض کی نعمتوں کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. اللہ چونکہ کریم ہے اس لیے وہ اپنی نعمتیں بھی دے رہا ہے ہم کو. جی ہاں اور بے حساب نعمتیں ہماری طرف آ رہی ہے, تو جس طرح ہماری طرف نعمتیں آ رہی ہیں ایسے ہماری طرف اللہ کے حکم بھی آ رہے ہیں. آدمی دونوں چیزوں کا نشانہ ہے, نعمت بھی اس کی طرف آئے گی اور اللہ کے حکم بھی اس کی طرف آئیں گے.
We are given this encouragement to supplicate and ask from Allah subhanahu wa ta'ala to give us Jannat. And that also ask for Jannatul Firdaus, which is the highest Jannat. Above it is the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam took an oath. After death there is only one of two abodes, either Jannat or Jahannam. This is why we are given this encouragement that make dua, ask from Allah subhanahu wa ta'ala for Jannat, because when you ask for Jannat, then Jannat intercedes on your behalf and supplicates before Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah, he is asking you for me, so give me to him. On the other hand, when a person seeks Allah's protection from Jahannam, then Jahannam also makes dua to Allah Ta'ala that Ya Allah, he has sought protection from me, so save him from me. This is such a beautiful system which Allah subhanahu wa ta'ala has given us for the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Because the reality is that it is either one of these two abodes, and this is not something we can take lightly. It's not something easy. This is why Allah Ta'ala commanded us that make dua for Jannat and protection from Jahannam. And with this, we are given the ta'lim and the knowledge that how to utilize this world in order to make our akhirat. This is the pattern of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he put before us the command of Allah and the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is how we will earn our akhirat, and this is what is deen. Allah's order is there and the pattern is incorrect, that also will not be deen. Allah's order not there, that also is not deen. We have to follow Allah's order in the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And for that is ilm and zikr, knowledge and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, this third point of our effort, the necessary attention and the necessary emphasis that it demands and requires, unfortunately we are not giving it. Whereas the reality is, its example is like the railway line. A train, would, if it is derailed or there are no railway lines, the train cannot conduct any journey. In exactly the same way, Our lives can never be deeni, can never be on deen without ilm and zikr. So our first point, recognition of Allah iman, the demand of that, the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. The second point, how that worship has to be carried out correctly. For that is the third point, ilm and zikr. Why? Because there is no room for ignorance and there is no room for ghaflat, negligence of Allah subhanahu wa ta'ala. These two qualities, ignorance and negligence, these are the qualities of a kafir, a disbeliever. A kafir is ignorant and a kafir is negligent, not conscious of Allah ta'ala. For a Muslim, there is no allowance for this. This is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Bu'ithtu da'iyan wa mu'alliman. Allah has sent me, one, as a da'i, to invite humanity towards the objective of their lives. And with that, Allah has sent me as a mu'allim. Teach them what? What are the rights of Allah subhanahu wa ta'ala? Allah's right is everything, because everything we are, Allah has given us. Allah has created us. Allah has given us life. Allah has given us health. Whatever we have, things we asked for, Allah gave us, and things we didn't ask for, then also Allah gave. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ. Eyesight, comprehension, heart and mind. No one asked Allah Ta'ala for this. Yet without asking, Allah Ta'ala gave us. We cannot even count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And with that, Allah Ta'ala gave us the capability of utilizing the bounties of Allah Ta'ala. That itself is a great bounty, to be able to utilize Allah Ta'ala's favor. As it says, one sati of mine became sick, was elderly. I went to visit him and asked him, how is your condition? He mentioned the difficulty he's experiencing. What was the difficulty? That the saliva in his mouth had dried up. Saliva, when it is inside, its benefit, we cannot even comprehend. Whatever you eat, straight away the saliva comes out, you are able to enjoy it. On the other hand, when a person spits out, then this becomes a source of, people dislike that. So when it is spat out, dislike, inside a source of great benefit. Like that, so many are the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Some we are aware of, some we are not even aware of. Why? Because Allah is Kareem, Allah is generous, and Allah ta'ala is showering His bounties upon us. And we find that every bounty of Allah ta'ala has the order of Allah subhanahu wa ta'ala attached to it. So both things are there, and both perspectives, Allah's favor and the command of Allah ta'ala that is attached to that favor or bounty of Allah.
So Allah ta'ala ne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko da'i bhi banaya hai, muallim bhi banaya hai. Da'i, یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے, جن کو خبر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے, اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے, اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے, اللہ کے اطاعت اور عبادت کی طرف بلاوے. اور جب وہ اللہ کے اطاعت اور عبادت کی طرف آویں تو پھر ان کو تعلیم دے, سکھاوے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جاتی ہے, اللہ کی اطاعت اس طرح کی جاتی ہے, اور عبادت پر اور اطاعت پر یہ ملے گا, وہ نہیں ہوگا تو یہ سزا ہوگی. یہ باتیں سکھائی معلم ہونے کی وجہ سے. وہ یہی دعوت کا مطلب ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. کیوں؟ کہ وہ مر کر کے تو اللہ کی طرف ہر ایک جائے گا, کوئی بھاگ نہیں سکتا. جی ہاں, ہر انسان مر کر کے اللہ کی طرف جائے گا, تو اللہ کی طرف تو جانا ہی جانا ہے. وہ الیہ ترجعون, اسی کی طرف لوٹا کر تم کو لوٹ جاؤ گے, جہاں سے آئے تھے وہاں سے تو جانا تو ہے ہی, لیکن اللہ کی طرف جانا اس طرح سے ہو, اس طرح سے ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, کہ اللہ کو راضی کر کے جانا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی خیر ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا, سب سے زیادہ خطرناک چیز, آپ نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا, کہ اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہو گیا کہ سب سے بڑی خطرے کی چیز آ گئی. ہاں, تو جس طرح اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے, اللہ کا ناراض ہونا بھی سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. یہ بات نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو پہنچائی ہے. رضوانوں میں اللہ اکبر, یہ تو ہم کو پہنچایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم کو پہنچی ہے. جی ہاں, تو ہماری زندگی میرے دوستو ایک سال پر ہے, جی ہاں, نازک حالت پر ہے, نازک حالت پر ہے کہ یا تو اللہ کو یہ نازار کرے گا یا اللہ کو راضی کرے گا. جی ہاں, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, آدمی نہیں جانتا کہ کل کو کیا کر بیٹھے گا. ہاں, ہوتا ہی نہیں صاحب کہ کل کو, اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو پابند کرو. ہاں, اپنے آپ کو پابند کرو, اور پابند کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو. ہاں, کہ خدا کا خوف دل میں آ گیا کہ سمجھو کہ بڑی خیر ہو گئی. جی ہاں, بڑی خیر ہو گئی کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا. جب اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا تو پھر آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے گا اور اللہ کی طرف جائے گا. اللہ کے خوف میں یہ خوبی ہے, باہر کی چیز کا کوئی خوف ہوا تو آدمی اس چیز سے دور ہو جاتا ہے. سانپ کا خوف ہوا تو سانپ سے دور ہوگا, آگ کا خوف ہوا تو آگ سے دور رکھے گا. جی ہاں, مادی چیزوں کی یہ حالت ہے, مادی چیزوں کی یہ حالت ہے کہ خوف آئے تو اپنے آپ کو ہٹاوے, اور جس کو اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کی طرف جائے گا, کیونکہ اللہ سے بچنے کے لیے اللہ ہی ہے, اللہ ہی بچانے والا ہے. جی ہاں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے تو اپنا خوف دے, مجھے تو اپنا خوف دے. کہ کیسا خوف دے؟ کہ ایسا خوف دے کہ وہ خوف مجھے تیری نافرمانی تک جانے نہ دے. یہ خوف ہونا چاہیے کہ ایسا خوف آوے کہ آدمی اللہ کے خوف سے نافرمانی تک نہ جائے, اللہ کے خوف سے اللہ کے احکام نہ چھوڑے, اللہ کے خوف سے اللہ کے احکام نہ توڑے, بلکہ اللہ کے خوف سے اللہ کی طرف جائے. اللہ نے دعوت دی ہے کہ میرے پاس بھاگ کر کے آؤ, فروا الی اللہ, میری طرف بھاگ کر کے آؤ. نبی کے ذریعے سے کہلوایا کہ لوگوں سے کہو کہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ, کہ اللہ سے زیادہ بچانے والا, اللہ سے زیادہ مدد کرنے والا, اللہ زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے, کہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ. جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں, اللہ خوش ہو جاتے ہیں. مسجد میں جائے گا تو اللہ اس کو اپنا مہمان بناوے گا کہ میرا مہمان آیا مسجد میں. مسجد میں جانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان قرار دیتے ہیں, اور ان کی مہمانی تیار ہو رہی ہے روز. جب جب وہ مسجد میں جائیں گے تو ان کی مہمانی تیار ہوگی, پھر جب موت کے بعد وہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ مہمانی کا سامان آ جائے گا کہ مہمان آ گئے. حدیثوں میں ہے, جی ہاں, مہمان, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنائے گا. جی ہاں, کہ یہ میرے مہمان ہے, اور اکرام کے لیے, کہ اکرام کے لیے فرشتے ہوں گے وہاں سے لے آئیں گے, جیسے آپ ایئرپورٹ سے لاتے ہیں, یہاں ایئرپورٹ سے لاتے ہیں, بس اسٹینڈ سے لاتے ہیں, ریلوے اسٹیشن سے اپنے مہمانوں کو لاتے ہیں, ایسے ہی فرشتے کہ فرشتے ان کو قبروں میں سے لے جائیں گے. یہ کون کہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس طرح بندہ بنایا ہے, اس کی حاجتیں پوری کی ہے, اس کو زندگی دی ہے, ہاں ایسے ہی اس کو اپنا مہمان بنایا ہے. یہ اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے. اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے کہ اللہ کریم ہے. ہاں کہ کریم, کریم جو دیتا ہے وہ اپنی شایان شان دیتا ہے. ایک تو سخی ہوتا ہے, سخی الگ ہے کریم الگ ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو حاجت دیکھ کر دیتا ہے کہ اس کو حاجت ہے 1,000 کی کہ ہاں لے جاؤ, کہ مجھ کو حاجت ہے 2,000 کی ہاں لے جاؤ. حاجت دیکھ کر دینے والا سخی کہلاتا ہے, اور اپنی شان سے دینے والا کریم ہے کہ وہ اپنی شان سے دے گا, حاجت کو نہیں دے گا. اس کو حاجت معلوم ہے کہ حاجت کتنی ہے, لیکن حاجت نہیں پوری کرنی ہے بلکہ کرم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کرم کرنا ہے, اپنی بخشش بندوں کو دینی ہے. اس لیے کہتے ہیں تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا. ہاں ایک ایک نعمت ایسی دی ہے کہ دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. ہاں یہ آنکھیں اس کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ آنکھیں دیے الم نجل لہ عینین ولسانوں وشفتین, کیا میں نے انسان کی تو آنکھیں نہیں بنائی, اس کے دو ہوٹ نہیں بنائے, اس کی زبان میں نے نہیں بنائی. دو آنکھیں دو ہوٹ اور ایک زبان, پانچ, پانچ کا ذکر کیا باقی کا نہیں بتایا. ہمارے بزرگوں میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں, اکابر میں سے, شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے, وہ فرماتے تھے کہ آیت کریمہ میں پانچ نعمتیں ذکر کی ہے, دو آنکھیں دو ہونٹ ایک زبان, کتنے ہو گئی, کتنے ہو گئی, یہ پانچ ہو گئی. تو پانچ کو کیوں ذکر کیا, باقی بھی تو ہے. یہ پانچ کو اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ پیدا ہوتے ہی یہ بندہ کمزور پانچ کا محتاج ہے, اس کو پانچ کی ضرورت ہے. بچے کو جو صحیح سلامت پیدا ہوا ہے اس کو پانچ چیزوں کی ضرورت ہے. دو ہوٹ چاہیے ماں کا دودھ چوسنے کے لیے, دو آنکھیں چاہیے ماں کے ساتھی دیکھنے کے لیے, زبان چاہیے دودھ کا مزہ محسوس ہونے کے لیے. یہ پانچ. اس لیے اس کو ذکر کیا کہ میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے, میں نے اس کی زبان نہیں بنائی, میں نے دو آنکھیں نہیں بنائی, حالانکہ تو پورا وجود بنایا ہے. ہماری حاجتوں کو اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, اور اپنے کرم سے وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں. انبیاء کرام یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے کرم کو سمجھو, اللہ کی نعمتوں کو سمجھو, تاکہ اللہ سے محبت ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ کہ اللہ سے محبت ہو جاوے, اور محبت سے ساتھ اطاعت کریں. وہ اطاعت بڑی ہے کہ جو بندہ اللہ کی محبت سے اللہ کی اطاعت کرے. ایک تو ہے حکم ہے قانون ہے, تو بھائی کرنا ہی پڑے گا, نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ قانون ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ سے ہمیں محبت ہے. کیوں؟ کہ اس کے احسانات ہم پر بہت ہیں, اس کے احسانات, اس کی نعمتیں بہت ہیں. انبیاء کرام یہی سمجھاتے ہیں, دو چیزیں سمجھاتے ہیں, اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں اپنی دعوت میں, اور اللہ کی نعمت سمجھاتے ہیں اپنی دعوت میں, تاکہ یہ دعوت قبول کرے. تو اللہ کی قدرت کو دیکھ اور تو اللہ کی نعمت کو دیکھ. جب قدرت نعمت کو دیکھے گا تو اللہ کی بات ماننے کی استعداد پیدا ہوگی. اب اللہ کی بات مانے گا کہ ہاں اللہ نے مجھے قدرت سے بھی کیا ہے, اپنے یہ نعمتیں دی ہے. یہ طریقہ ہے نبیوں کا, وہ یہی دعوت کا طریقہ ہے کہ اپنی دعوت میں اللہ کی قدرت بھی سمجھاؤ, اللہ کی نعمت بھی سمجھاؤ, اور یہ باتیں سمجھا کر کے حکموں پر لوگوں کو لاؤ, اپنی زندگی خود بھی حکموں پر لاؤ اور امت کی زندگی بھی حکموں پر لانے کے لیے یہ طریقہ ہے. نعمتیں سمجھاؤ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی قدرت سمجھاؤ.
Allah Ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as an inviter, and he sent him as a teacher. Invite the people towards the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala. And once they have recognized Allah subhanahu wa ta'ala and brought iman upon him, then what are the orders of Allah subhanahu wa ta'ala? And to teach them how to implement and carry out the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, because the objective of this life is to acquire Allah's pleasure, which Allah ta'ala has kept in His obedience. Every one of us is on a journey. The eventual outcome will be death, and we will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Everyone is going to go back to Allah subhanahu wa ta'ala, either having pleased Allah or having displeased Allah. The greatest bounty and benefit is to please Allah subhanahu wa ta'ala. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Isa alayhi salam once asked his companions that what is the most dreadful and what is the most fearsome thing? They said, what is it? He said, the displeasure and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Like Allah's pleasure is the greatest bounty, so too is the displeasure of Allah ta'ala the most dreadful and most frightening outcome. Anbiya alayhi musallatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam conveyed this message to us, the saying of Isa alayhi salam. Likewise, the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, because this life is very, very delicate. It's a slippery slope. Either you will please Allah or you will displease Allah. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى. No one knows what lies ahead, what is going to happen tomorrow. This is why we have been commanded, and it has been emphasized, that bring our lives onto deen. And in order to, how can this happen? Develop the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Acquire Allah's khawf and fear. This is a very great bounty and benefit. Why? It will take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the unique quality of Allah's fear compared to other types of fear in the world. The created entities of this world, when you fear them, the natural consequence of that is it causes you to distance yourself from them. You fear a snake or you fear fire, you will distance yourself from it. But Allah's fear takes you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because to save us from Allah's punishment, to save us from hardship, it is only Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the source of every salvation. This is why the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Ya Allah, give me that level of your fear that will distance me from your disobedience, and will cause me not to abandon your command, and will take me closer to you. For this da'wat and invitation is given. Fafirru ila Allah. Run to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because no one can give you salvation besides Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has kept salvation, Allah has kept His pleasure in going closer to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, every time a person enters the masjid, every day, ikram and generosity from Allah ta'ala is being prepared for him. After he dies, he will see all this generosity, all the recompense which Allah Ta'ala each day prepared for him. Allah Ta'ala, out of his honor, will send the angels as his reception committee. Like you send representatives to fetch someone from the airport or to fetch someone from the bus or the train station. Like that, the angels will be sent at the time of death to fetch those whom Allah has elevated in this sense that Allah Ta'ala has made you his guest and Allah is the host. This is the generosity of Allah Ta'ala. On the one hand, he showers his bounties upon you. And then on the other hand, he has elevated you and he has become your host and has made you his guest. The term sakhi or generous, what does this refer to? Someone who addresses a need. He is a generous person. Someone needs 1,000, give him 1,000, generosity. Needs 2,000, give him 2,000, that's generosity. A greater level, higher level of generosity is what we call kareem. And Allah is kareem. What does this mean? Not give, not look at the need, but give according to his greatness. Such is the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. According to the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala created, brought the creation into existence so that he could display his generosity. One favor and bounty of Allah ta'ala is more priceless than all the wealth of this world. Eyes Allah gave you. What price tag are you going to put on it? How are you even able, going to be able to purchase one bounty of Allah Ta'ala? And yet Allah says, Alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatayn. Did I not give you two eyes, two lips, a tongue? Muhaddith Dehlvi rahmatullah alayh, the son of Shah Waliullah, he mentions why five bounties are mentioned specifically in this context, whereas there are many, many more bounties of Allah. Why these five highlighted? So he says, at the inception of this human being, the moment he is born, when he comes into the world, he requires these five bounties. Two lips to suckle the breast of his mother. Two eyes in order to see where they are. And then a tongue in order to taste and acquire benefit from the milk. So at the first stage, these five bounties are required. This is why it is singled out. Whereas in reality, his entire body, everything around him is the favor of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala knows our needs and requirements more than we do. And without our asking, Allah Ta'ala gives us this. Recognizing this, mentioning this, pondering over the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, this is what will develop the love and devotion to Allah. One is to worship Allah because it is an order, a command. And it is something that is, where we can consider it to be a burden. Perform salah, discharge Allah's command. The other is to worship Allah from the platform of love and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a much higher level. And what is desired, Anbiya alayhi salatu wa salam, we find in their da'wah two things. One is they open before us the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And with that, they enumerated before us the countless bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Because when these two things are in front of us, recognition of Allah's power, acknowledgement of the limitless bounties of Allah ta'ala, this is what creates the capacity in us to devote our life to Allah subhanahu wa ta'ala, to develop the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So we find to bring our lives on this, and to bring the life of one ummati onto this, it is necessary for us to ponder, speak about the powers of Allah subhanahu wa ta'ala and the countless bounties and favors which are a manifestation of Allah's generosity, which is what will develop love and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala.
So Allah ta'ala apni ne'mat ko, apni kudrat dono, ye samjha karke apni taraf bulate hain. Ke ne'mat ko bhi dekho, kudrat ko bhi dekho. Ke kudrat se sab kuch ho raha hai. Kudrat se ne'matein dete hain. وہ ناراض ہوتے ہیں تو نعمتوں پر زوال آتا ہے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک اے اللہ ایسا نہ ہو کہ نعمتوں پر زوال آوے نعمتیں میرے ہاتھ سے چلی جائے ناراض ہوتے ہیں تو چھین لیتے ہیں راضی ہو کر دیتے بھی ہیں اور ناراض ہو کر چھینتے بھی ہیں دونوں اس لیے بندہ خوف میں بھی رہے یہ آج تو نعمت ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں تندرستی ہیں حضرت علی فرماتے تھے آدمی اچانک بیمار ہوتا ہے اور بیماری اچانک آتی ہے بیماری کہ بیماری اچانک آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس لیے ہر وقت اپنی نگرانی کرے ہاں یہ حکم ہے کہ اپنی نگرانی کرو آزادی چھوڑ دو اپنی نگرانی کرو کہ کوئی قدم ایسا نہ اٹھے کہ جو اللہ کو ناراض کرے ہر قدم ایسا اٹھے جو اللہ کی طرف بڑھے سابقو اللہ حکم دیا بڑھو اللہ کی طرف بڑھو کہ اللہ بڑھے اللہ کی طرف بڑھیں گے تو کیا ملے گا کہ دو چیزیں ملے گی اللہ کی طرف بڑھو گے تو دو چیزیں ملے گی سابقو الی مغفرت من ربکم بڑھو اللہ کی طرف کہ جب اللہ کی طرف بڑھو گے تو پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت کا پہلا انعام پہلا پھل کہ وہ ہے کہ مغفرت ہو جائے گی کیا ہو جائے گی کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ ہماری محنت کا پہلا پھل ہے کہ محنت کرنے والے جب اخلاص کے ساتھ پابندی کے ساتھ اصول کے ساتھ اپنا آپ کو چلائیں گے تو پہلا صلہ اور پہلا انعام وہ یہ ہوگا کہ اللہ مغفرت کر دیں گے کہ مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم یو کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے تو پہلا انعام کہ وہ گناہوں کی مغفرت ہے ہاں کہ دین کو سنبھالا ہے دین کے کام کو سنبھالا ہے اخلاص اور استقامت کے ساتھ کیا ہے کہ ان کا پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ابو بکر صدیق کتنا بڑا آدمی ہے ابو بکر صدیق امت کا کتنا بڑا آدمی ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے حضور کے بعد کوئی ہے تو یہ اپنی جگہ کھڑا کیا ابو بکر سے یہ فرمایا حضور اللہ نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے ابو بکر تو مغفرت کی جگہ ابو بکر کو بھی ہے کیوں کہ مغفرت بڑی چیز ہے مغفرت بڑی چیز ہے تو مغفرت کے لیے کیا راستہ ہے کہ اللہ کی طرف بڑھو اللہ کے کام کی طرف بڑھو اللہ کے اطاعت کی طرف بڑھو جی چاہے تو جی نہ چاہے تو ہاں حالات سازگار ہوں تو نہ حالات سازگار ہوں حالات ٹھیک ہو جائیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہاں کہ حال تو رہتا نہیں ہے حال رہتا نہیں بدلتا رہتا ہے تو حال ٹھیک ہو جائیں گے کہا کہ اللہ کی طرف بڑھو اللہ کی طرف بڑھو گے تو کہ پہلا انعام ملے گا کہ مغفرت ہو جائے گی اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا ختم ہو گیا جب گناہ معاف ہو گئے تو کوئی بات ہی نہیں رہی لیکن خالی معافی نہیں ہے جیسے کسی کو کورٹ میں سے اس کو چھوڑ دے جاؤ اس کا کوئی قصور نہیں ہے چھوڑ دو چھوڑ دیا آگے کچھ نہیں ہے اگر گھر جانے کے پیسے نہیں ہے تو کورٹ میں سے گھر بھی نہیں جا سکے گا کیونکہ ابھی تو بند تھا اندر اب چھوڑ دیا اس کو اللہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ مغفرت بھی کریں گے, معاف بھی کریں گے, اور مغفرت کے بعد رحمت بھی کریں گے. رحمت میں جنت آ جائے گی, مغفرت میں گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جب رحمتیں کریں گے تو جنت آ جائے گی. اب کیا چاہیے؟ کہ اب کچھ نہیں چاہیے, ہو گیا کام. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو دوزخ سے بچایا گیا, جنت میں پہنچ گیا, وہ تو کامیاب ہو گیا. اب کیا چاہیے؟ یہ ہے یہ راستہ, یہ ہے راستہ دین کا, کہ دین کے راستے پر قدم پڑیں گے تو پہلا انعام کہ مغفرت ہو جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. دین کی خدمت کرنے والے, دین کی نصرت کرنے والے, دین کی پابندی کرنے والے, ان کی مغفرت ہو جائے گی. ہاں, کہ ہماری محنت کا پہلا پھل ہے. حضرت فرماتے تھے ہماری محنت کا پھل ہے کہ اگر اللہ ہماری محنت سے راضی ہوا, پہلا پھل کہ وہ ہے مغفرت ہو جائے, کیونکہ گناہ معاف کر دو. ہاں, فرشتوں نے جو لکھے تھے وہ بھی بھول جائیں گے, کیونکہ فرشتے اپنا وہ ریکارڈ پیش کریں گے کہ اس کا یہ ریکارڈ ہے. جی ہاں, وہ بھی بھول جائیں گے. جی ہاں, اور مغفرت ہو جائے گی. تو پھر پہلا انعام اللہ کی مغفرت کا, دوسرا انعام, کہ دوسرا انعام جو ہے وہ جنت کا ہے. مغفرت کے بعد رحمت ہے, اور رحمت جنت ہے, کہ جنت میں رحمت ہی رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. وہاں کوئی پریشانی نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. وہاں سے جو اندر چلا گیا وہ وہاں سے یہاں آنا نہیں چاہے گا. اسے پوچھیں گے جنتی کو کہ گھر جاؤ گے کہ نا, ہاں پھر جاؤ, گھر جانا ہے کہ نا. لا یبغون عنہا حولا, اللہ نے کہا ہے کہ وہاں سے جانا ہی نہیں چاہیں گے, جنت میں رہیں گے, وہاں سے نہیں جانا ہے, گھر بھی نہیں جانا ہے. یہ جنت ہے تو وہ رحمت سے ملے گی. تو یہ راستہ میرے دوستو سارا کے سارا اللہ کی مغفرتوں کا ہے, اللہ کی رحمتوں کا ہے. ایک بات ہے کہ جنت کے راستے میں تھوڑی سی دشواریاں ہوتی ہیں, جیسے علاج میں تھوڑی دشواریاں ہوتی ہیں. علاج کسی کو اچھا نہیں لگتا, اچھا لگتا ہے کسی بیمار کو علاج اچھا نہیں لگتا؟ ہاں, حدیثوں میں ہے, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ بیمار کو دوا اچھی نہیں لگتی, حالانکہ دوائی اس کے لیے ضروری ہے, لیکن بیمار کو دوا اور علاج اچھا نہیں لگتا مگر ضروری ہے. ایسے ہی میرے دوستو حق اور ہدایت, یہ سب کی ضرورت کی چیز ہے. ہمارے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی, ہمارے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی, حالانکہ حق اور ہدایت تو اصل ہے. ہاں, اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی ناگواری پر صبر کرو, برداشت کرو, اور ذمہ داری پوری کرو. صبر کرو, تھوڑی دیر کے لیے صبر ہوتی ہے, بس زیادہ نہیں ہوتا, تھوڑا صبر, پھر اس کے بعد کامیابی ہے. کہ تھوڑا صبر کر لو کہ زندگی حکم والی بنے, زندگی یقین والی بنے, زندگی اخلاص اور اتباع والی بنے. اتنا ہی کرنا ہے, اتنا ہی کرنا ہے کہ ایک محنت ہو جاوے جس کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ سے ہو جاوے, ہمارا تعلق اپنے نبی سے ہو جاوے. کیسے ہو جاوے؟ خالی پھرنا مقصود نہیں ہے, یاد رکھو. چکے خالی پھرتے رہے پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا؟ ہاں, خالی پھرنے سے پیٹ نہیں بھرے گا, بلکہ پھرنا ہوتا ہے چکے کا دانا ڈالنا, آٹا لینا. ہمارا پھرنا کہ علم و ذکر کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ علم و ذکر کے ساتھ. اس کو بھلایا گیا ہے کہ ہمارا پھرنا جس کا چکی کا پھرنا, ادھر دانا ادھر آٹا, یہ چکی کا مفہوم ہے. ایسے ہمارا پھرنا, ہمارا نکلنا کہ علم و ذکر کے ساتھ, کہ اللہ کے دین کی باتیں جو علم ہے اس کو لیں گے, سیکھیں گے, اور ذکر یعنی اس پر عمل کریں گے, اپنی زندگی عملی بنائیں گے. اب تک تو غفلت جہالت میں گزرا, اب اللہ نے ہم نے کو کام دیا ہے, تو اب اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لانا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں, اللہ کیا حکم دیتے ہیں, نبی کیا طریقہ بتاتے ہیں, پھر اس پر عمل پر عمل کریں. یہ علم و ذکر کے لیے تبلیغ ہے. اگر علم و ذکر نہیں ہے تو گاڑی پٹڑی پر نہیں ہے, جیسے اب ہے. گاڑی پٹری پر نہیں ہوگی تو ایک جگہ ڈھیر ہو کے رہ جائے گی. جی ہاں, ہماری دعوت علم و ذکر پر ہوئی تو حالات بدل جائیں گے, یقین کرو حالات بدل جائیں گے. اس کام میں یہی تاثیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ کے حالات بدل گئے. ہاں, مدینہ میں ایک بخار تھا, وبائی بخار, وہ ختم ہو گیا. یہ ہوا پہلا, مشہور تھا مدینہ کا بخار, لوگ ڈرتے تھے. آپ کے جانے کے بعد مہاجرین کے ساتھ تھوڑی اور بخار تو ان کو آیا, پھر وہ بخار ختم ہو گیا. کہ نبی کے کام سے حالات میں تبدیلی آئے گی, مال سے, ملک سے, چیزوں سے حالات نہیں بدلیں گے. نبی کے کام سے حالات بدلتے ہیں. ہاں,
Allah Ta'ala putting in front of us His power and His bounties. Allah Ta'ala draws us closer towards Him. This through the power of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala blesses us with His bounties. And if we draw the anger of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, then it is Allah's system that these bounties are snatched and removed away from us. This is why we learn this dua from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. That, oh Allah, I seek your protection from your bounties being snatched away from me, taken away from me. Why? Because Allah's bounties and favors are linked to Allah's pleasure. And those ni'mats and bounties being taken away is the result of acquiring the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is why all the time we have to develop this fear and move away from complacency. Ali radiallahu ta'ala used to say that sickness comes suddenly. So constantly, do not become complacent. Be worried about yourself. Conscientize yourself all the time. Give up this attitude of freedom and being complacent and lackadaisical. Don't at any given time take even one step in the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Strive towards the obedience of Allah. We are ordered. Sabiqu, run, hasten, strive towards what? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Two bounties Allah Ta'ala will give us when we will strive correctly towards Allah Ta'ala. Hazrat Ilyas Sahab rahmatullah alayhi used to say that the first fruit and bounty and benefit of our effort is what? Allah's forgiveness. This is the greatest thing. That we, if we do our work with pabandi, according to the usul and principles, we are firm and hard on ourselves, then we will get the forgiveness of Allah Ta'ala. First benefit, and what can be greater than that? Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum? Don't you wish that Allah Ta'ala should forgive you? The deen and the effort of deen, done with ikhlas, etc., this is a guaranteed recompense and return, the first fruit, Allah's forgiveness. Who can be greater in this ummah than Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu? After Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the greatest personality of this ummah, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam appointed him in his place. Yet, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu is addressed in this verse directly, that Allah tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. That what can be greater than the forgiveness of Allah Ta'ala? So, going towards Allah subhanahu wa ta'ala, carrying the work out correctly, striving, moving ahead, circumstances conducive or not conducive, impediments and obstacles, will be there, but they are temporary. They don't stay there forever. They will eventually be removed. So, strive. We will gain Allah's forgiveness, and not just forgiveness. It doesn't stop there. Someone gets freedom from jail, but his pockets are empty. He can't go home also. What's the benefit of his emancipation? So with maghfirat, after that is the mercy of Allah Ta'ala. Both things Allah will give. His forgiveness, our sins will be wiped away. His mercy, Allah will give us jannat. And then what more do we want? فَمَنْ زُخْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Allah has kept both these things in the effort of deen, in the striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, in serving the deen of Allah, in practicing upon Allah's deen, in making nusrat of Allah ta'ala's deen. Hazrat Mawlana Ilyas Sahab rahmatullah alayhi said, the first fruit of this effort is that even the angels that recorded your sins will be made to forget it. That is the job of the angels, to record. That record also will be wiped out and removed. And after Allah's forgiveness is Allah's mercy. That Jannat, no fear, no grief. The Jannati will never want to come back to this dunya. La yad'una anha khiwala. Such a place, he will want to remain there forever and ever. The road to this, Allah's forgiveness, the road to Allah Ta'ala's mercy, this by striving, by putting ourselves forward, guaranteed. However, little bit of difficulty is there. No sick person likes the medicine. This is something naturally a person is apprehensive of. Aisha radiallahu ta'ala anha, it is mentioned that she said this. No one likes the treatment of an illness. But in order for the truth, for hidayat to come, etc., this little bit of impediment and difficulty will be there. What we are required to do is to make a little bit of sabr, exercise a little bit of patience, so that our life can come on to deen, can come on to conviction, can come on to sincerity. Our relationship with Allah and with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam should be developed. It's not just a case of moving in the path of Allah Ta'ala. It's not, stomach not going to get full if you just got the mill turning. One side is the grain. The dough also has to be produced. Then only it is something of benefit and you can consume it. In the same way, the correct procedure and effort to get the end result, the correct end result and produce of our effort, the dough or the bread, not just the grain, is ilm and zikr, which unfortunately we have forgotten. The importance and emphasis has come out. So acquire the correct knowledge, and then not just the knowledge, ilm and zikr, the implementation of that knowledge. What is Allah's command? What is the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Our tabligh is for this, for ilm and zikr. Otherwise, understand, it is like a train that has been derailed. There are no tracks. For it to be done correctly, we have to have this quality in our effort of ilm and zikr. Conditions will constantly be there. But when the correct effort takes place, Allah will change the conditions. Like we see in Madina Munawara. Madina Munawara was known, was feared for a certain type of fever that was in the environment. The Muhajireen, when they went there, they had this fear and concern for this. Yet, the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what was the first effect? Allah Ta'ala removed that fever. Allah changed the condition. Changing and betterment of the conditions is dependent on the work of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wealth and kingdom will not change conditions.
Ek qaide zabte ki baat Allah ne kahi hai, wohi aakhiri hamari bhi. ये आदमी के लिए खैर का इतना हिस्सा होगा जितने उसकी मेहनत होगी, जितने उसकी मेहनत इतना उसके लिए खैर का हिस्सा। अगर उसकी मेहनत नहीं है तो उसके लिए खैर का कोई हिस्सा नहीं। लैस लिंसान इल्ला मा सा, ये कहा कि आदमी के लिए खैर का कोई हिस्सा नहीं है जितने उसके सही और मेहनत। एक दूसरी बात कि लैस लिंसान कि इन्नमा लिइम्रि मा नवा, कि आदमी को वो मिलेगा जिसके वो नियत करेगा, कि आदमी का हिस्सा वो होगा जो उसकी नियत होगी और आदमी का हिस्सा वो होगा जो उसकी मेहनत होगी। मा नवा मा सा, जो नियत की है वो और जो मेहनत की है वो उसका हिस्सा है, बाकी उसका हिस्सा नहीं है। क्या ये कायदा बताया कि बाकी सब देखने के लिए है, दुनिया की नेमतें देखने के लिए, बाद नेमतें दिखाने के लिए होती है, उसको जीनत कहते हैं। बाद नेमतें गुजारे के लिए होती है, वो खाया तो पिया वो गुजारा। दुनिया की नेमतों के दो ही पहलू है, एक तो दिखाने की जीनत, जीनत देखने दिखाने के लिए, और एक गुजारे के लिए, जो बदन पर जाए, बदन पर है खाना पीना कपड़ा। ये तो दुनिया के दो ही हिस्सों है, एक गुजारा है एक जीनत है, आगे कुछ नहीं है। खा लिया पी लिया जी हाँ, या जीनत बनाई, आगे कुछ नहीं है। और ये सब किस्सा अपने वक्त पर खत्म होगा। फिर आदमी को क्या मिलेगा कि जो उसकी नियत होगी वो मिलेगा, और जो उसकी सही और कोशिश सही होगी वो मिलेगा। मा सा मा नवा, जो उसने नियत की है वो मिलेगी। तो हम नियत करें मेरे भाइयों, हम नियत करें कि अल्लाह के दीन को और अल्लाह के काम को मौत तक करेंगे। हाँ, आदमी अपनी नियत पर उठेगा कयामत में। नियत करें कि अल्लाह का काम, अल्लाह के दीन और उसके इताअत और उसका काम मौत तक करना है, ये नियत। फिर इस नियत में कामयाब होने के लिए अपनी कोशिश, उससे ज्यादा आगे आदमी के पास कुछ नहीं है। वो कोशिश का जिम्मेदार है और कोशिश पर अल्लाह उसको देते हैं, बाकी करने वाली जात तो अल्लाह की है। जी हाँ, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हयात अल्लाह के हाथ, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आदमी अपनी नियत अपनी कोशिश का जिम्मेदार है। ये दो बातें, मा सा मा नवा, जो नियत की वो, जो कोशिश की वो। यही बात हमारी दावत में है कि नियत करें कि जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर गुजारनी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर गुजारनी है, ये नियत, और उसके दीन का मददगार बनना है, और उसके लिए सही और कोशिश करनी है, हरकत करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है, बैठे बिठाने के खाओ पियो अल्लाह अल्लाह करो ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि हरकत में हरकत दी है पहले ही दिन से उम्मत को। क्यों हरकत दी है? कि दीन की वजह से हरकत दी है, दीन के लिए हरकत दी है, दीन के लिए। कि जब दीन के लिए हरकत होगी तो दीन जिंदगियों में आएगा और हालात सही हो जाएंगे, दीन जगहों में से निकल जाएगा तो हालात बिगड़ जाएंगे, कायदा है। इसलिए मेरे भाइयों, हमको दीन भी दिया है और दीन के लिए हरकत भी दी है, और नियत करने के लिए कहा है और कोशिश करने के लिए कहा है। इसलिए नियतें करो और कोशिश के लिए अपने आप को तैयार करना, ये हमारा काम है कि हम अपनी कोशिश करें, अल्लाह नतीजा लाएगा। अब उसके लिए हिम्मत करके अपने आप को कोशिश के लिए और अपने आप को दीनदार बनाकर दुनिया में दीन लाने के लिए हम जिम्मेदार हैं, उसकी नियत करें और नियत करके अपने आप को पेश करें। यह काम तो मेरे दोस्तों नियत और अमल का है, जितनी नियत और जितना अमल उतने कामयाबी। खाली अच्छा कहने से काम नहीं होगा कि बहुत अच्छा काम है, तबलीग का काम बहुत अच्छा काम, ठीक है। वो तुम्हारे यहाँ गैर कौम भी कहती है कि इनका काम अच्छा है, इनका काम अच्छा है, यूँ कहते हैं जी हाँ, लेकिन अच्छा कहने से होता नहीं, बल्कि उसके तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। जब तकाजे पूरे किए जाएंगे तो उसके नतीजे आएंगे, जब किसी चीज़ के तकाजे ही नहीं पूरे करेंगे तो नतीजे कैसे आएगा। इसलिए जिम्मेदारी भी लेनी है और कदम भी उठाना है जी हाँ, कि जिम्मेदारी लो और कदम उठाओ कि फिर आगे अल्लाह की मदद है, आगे अल्लाह की मदद है। हर अमल के साथ अल्लाह की मदद है, नमाज के साथ मदद है, जक़ात के साथ मदद है, जिक्र के साथ मदद है, दावत के साथ मदद है, हर अमल के साथ अल्लाह की मदद है। वो जब वो अमल सही हो जाए फिर मदद उतरेगी। मदद के बहुत रास्ते हैं, रोजी के भी बहुत रास्ते हैं, ہاں یہ اللہ کا کرم ہے, اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے, اور ہمت کر کے اور نیت کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے پیش کریں کہ ایک وقت اللہ کے راستے میں ایسا گزر جائے کہ اللہ کے دین سے آخرت سے تعلق پیدا ہو جائے, اللہ رسول سے محبت ہو جائے. یہ ضروری ہے کہ اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کے دین سے محبت ہو, یہ بھی یہ ضروری ہے. جب اس میں جان مال لگے گی تو پھر اندر محبت آئے گی, عظمت بھی آئے گی. اس لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کر.
This is an indelible principle. It will never ever change. That goodness will come in proportion to one's effort and sacrifice. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. In other words, first thing, Allah will give you according to your effort, according to your sacrifice. And the second, وَإِنَّمَا لِيمْرِيمْ مَا نَوَى. Allah will give you that which you intended. So these two things, one is intention and the other is striving, sacrifice, effort. What you intended and what effort you made, this is what is going to bring results. Otherwise the world is such, one is things you see, attractions of this world which you never utilize. That is what we call zina, the attractions of the world. The other is that section of the things of this world which you utilize, air, drinks, war, etc. These are two things, two aspects of the world. One is outward attraction, the other is that which you utilize. That will come to an end. What you will actually get in the hereafter is ma nawa wa ma sa'a, that which you intended and that effort which you made, that sacrifice which you gave. So everyone have to make this intention to put ourselves forward and to strive to have the correct intention, and with this that I am going to do the work of deen, bring my life on deen, and going to strive and sacrifice for the effort of deen right up till mort and death. According to that intention, according to our effort, will be the success and the return and the recompense. The doer is Allah. Hidayat, changing conditions, bringing goodness, etc. All this is in the hands of Allah Ta'ala. Results is in Allah's hands. What are we responsible for? The correct intention. And then the correct effort. This is our responsibility. That I want to bring my life according to the commands of Allah Ta'ala. I want to strive for Allah's deen. I have made the intention that I am going to serve the deen of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. For that, harkat and movement is imperative. Not just eat, drink and make Allah Allah. No. There has to be the sacrifice. There has to be this movement. When this movement, effort of deen takes place, then Allah's help will come. And then the conditions will change. So we have been given deen, Allah's commands, and we have been given the effort of deen. Results, Allah subhanahu wa ta'ala will bring. But depending on the intention, and with that, the implementation of that intention. Saying tabligh and da'wat is very good. Speaking encouragingly about the work, that is not sufficient. Even the disbelievers attest tabligh work is very good. But the effort has to take place. Sacrifice has to be given. The taqazas and demands and requisites of the work, this has to be fulfilled. So we are responsible to put ourselves forward. Then the help of Allah will come. Allah's help in our salah, Allah's help in our zakat, Allah's help in our zikr, Allah's help in our da'wat, Allah's help will come. But the road to that is that we have to put ourselves forward. What we intended, and according to that intention, the effort, the sacrifice, putting ourselves forward, that this determination, I have to bring deen in my life. I have to develop my relationship with Allah, the love of Allah, the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is imperative and absolutely essential. But for that, sacrifice has to be given. It's not just talk. The talks have to become a reality. The words have to translate into action. So for that, my respected brothers, who is ready, inshallah, put ourselves forward. Strive. Go ahead. Allah's forgiveness will come. Allah's mercy will come. Allah will give us Jannah. So who is ready, my respected brother? Stand up, mashallah. Four months in the path of Allah. Come, my respected brother. Inshallah, very, very brother. Quickly. Don't wait for others.
Tashkil brother is everywhere,
inshallah.
Put ourselves forward. Present ourselves.
Inshallah.
Today is the opportunity. No one has guarantee of tomorrow.
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.